الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم برادر عزیز جناب گیلانی صاحب دیگر ذمہ داران شباب ملی حاضرین مجلس میرے عزیز و نوجوان و مستقبل کی امید ہو مجھے خوشی ہے کہ شباب ملی کے اس کنونشن سے گفتگو کرنے کا تبادلہ خیال کرنے کا یہ موقع میسر آیا ہے شباب ملی پاکستان نوجوانوں کی ایک ایسی تنظیم ہے کہ جو نظریہ پاکستان کے مطابق یعنی قرآن و سنت کے مطابق نوجوانوں کی سیرت و کردار کی تعمیر کرنا چاہتی ہے اور پورے معاشرے کو اسلام کے رنگ میں رنگنا چاہتی ہے اس معاشرے میں جو قوتیں اسلام کی مخالف ہیں نفاق کا اور فسق کا روگ جنہیں لگا ہوا ہے اور وہ قوتیں کہ جو طاغوت کی ہمنوا اور ہمرکاب ہیں اور پاکستان اور اسلام کے دشمنوں کے ساتھ چل رہی ہیں شباب ملی ان کے لیے ایک چیلنج ہے شباب ملی ہر محاذ اور ہر مورچے زندگی کے ہر دائرے اور میدان میں ایسی تمام قوتوں کو اپنے پیغام کے ذریعے جدوجہد کے ذریعے کشمکش کے ذریعے اور بالآخر چیلنج کے مقابلے میں چیلنج کے ذریعے ان تمام قوتوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتی ہے ظاہر ہے کہ ناگزیر ہے کہ اس کام کے لیے شباب کو منظم کیا جائے نوجوانوں کو اکٹھا کیا جائے ایک بڑے مقصد کے لیے انہیں تیار کیا جائے زندگی کے نصب العین کے لیے جینے اور مرنے کا ڈھنگ انہیں سکھایا جائے اور انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کی چلتی پھرتی زندہ تصویر ان کو بنایا جائے شباب ملی کردار سادی کا نام ہے سیرت سادی کا نام ہے تزکیہ نفس کا نام ہے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کو بندوں کے رب کی طرف ہکانے کا نام ہے اور شباب ملی ایک بھرپور جدوجہد کا اور ایک بڑی کشمکش کو مول لینے کا نام لہذا اس پاکستان کو حقیقی معنوں میں پاکستان بنانا اسلام کا گہوارہ بنانا اور چاروں طرف کے حالات میں معاملات کو سمجھنا سوجھ بوجھ سے حکمت سے کام لینا اور حالات کی نفس پر ہاتھ رکھتے ہوئے وقت کی پکار پر لبیک کہنا نوشتہ دیوار کو پڑھنا اور اس کے مطابق اپنے فیصلوں کو کر کے لوگوں کو اس جانب لگانا شباب ملی کا یہ منشور ہے یہ وقت کی آواز اور پکار ہے اور الحمدللہ شباب ملی نے ان تمام پکاروں پر لبیک کہا ہے اور تمام حالات کے اندر استقامت کا اولو لزمی کا مظاہرہ کیا ہے اور چار دانگ عالم میں اندھیروں کا مقابلہ اجالوں سے کرنے کا عزم سمیم اور مکمل ارادہ کیا ہے لہذا میں اس موقع پر آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ کے صفحے منظم رہیں آپ منزل کی طرف بڑھتے رہیں منزل کا شعور اپنے دلوں کے اندر ایک شمع کی حیثیت سے روشن کریں اور پھر بڑھتے ہوئے قدموں کو منزل کی طرف بڑھانے میں اس چاپ کو بھی سنیں کہ جو منزل قدموں کی طرف چل پڑتی ہے اور مسافر کے قدموں کو چوم لیتی ہے حضرات جب یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا سمٹ گئی ہے ایک چھوٹا سا گاؤں اور دیہات بن گئی ہے تو اس میں آپ سے آپ یہ بات شامل ہے کہ دنیا بھر کے رہنے والے مسلمان جو پہلے سے بھی ایک امت تھے جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ الکفر ملت واحدہ بالکل اسی طریقے سے یہ بات بھی درست ہے کہ ان ہادہی امتکم امتم واحدہ کہ یہ امت بھی ایک امت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ اور آپ ہی کے عشق سے سرشار اور آپ ہی کی محبت کی دیوانی اور آپ ہی کا لایا ہوا چھوڑا ہوا منشور اور آپ ہی کی جدوجہد کے اوپر فریبتا ہے اور یہی امت کی پہچان اور اس کی شناخت. لہذا دنیا اگر سمٹی ہے تو امت مسلمہ کا ایجنڈا بھی سمٹ گیا ہے, اس کی ترجیحات کا سب کو پتہ ہو گیا, معلوم ہو گیا ہے. اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ملت کے رستے ہوئے ناسور لوگوں کو بتائے اور دکھائے جائیں, ملت کے زخموں سے لوگوں کو آگاہ اور باخبر کیا جائے, اور زخموں پر پھایا رکھنے کے لیے, دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے, مسائل کا جنگل کاٹنے کے لیے, حالات میں بہتری کے نوید سنانے کے لیے اور جد و جہد کا پیکر بنتے ہوئے اپنے دشمنوں سے پنجہ آزمائی کے لیے پوری امت کو تیار کیا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہمیں سنا چکے ہیں کہ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایک جیتا جاگتا ایمان بس وہی مومن کے متاع حیات ہے, اسی کے نتیجے میں اس تمام طاغوت کی نفی کرنی ہے, اس کا ابطال کرنا ہے, ان تمام قوتوں کا کہ جو اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھے ہیں, بندوں کی گردنوں پر سوار ہو کر ظلم کی داستان کو رقم کر رہے اور ظلم کی طویل رات کو طویل تر کرنے کا موجب اس کا سبب اور ذریعہ بنے ہوئے. ہم چاروں طرف کے حالات دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر, اس کی شان کریمی پر شکر ادا کرنے کو جی چاہتا ہے کہ اس نے دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کو بہترین وسائل مہیا کیے. 55-56 ہمارے آزاد مسلمان ملک ہیں کہ جو دنیا کے نقشے پر جغرافیے پر موجود, یعنی ہماری 55-56 حکومتیں ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا وسیلہ اور بہت بڑا ذریعہ حالات کے اندر راستہ بنانے کا عنوان. پھر ہمارے پاس 55-56 فوجیں, آلات حرب و ضرب سے آراستہ پیراستہ فوجیں ہیں, سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجادات سے پورے طریقے سے بیراور فوجیں. اور پھر یہ مسلمان ان علاقوں کے اندر رہتے ہیں کہ جو اسٹریٹجیکلی نہایت اہم علاقے ہیں, معدنی دولت سے مالا مال علاقے ہیں, ہر طرح کی سہولتیں اور ہر طرح کی کمیونیکیشن کے وسائل ان کو مہیا. پاکستان کے بارے میں لوگ کہتے تھے جب روس بکھر گیا, اس کا سوشلزم, اس کا کمیونزم کافور ہوا اور روس پورے یورپ کے اندر شکست سے دوچار ہوا, تو لوگ کہتے تھے کہ اب پاکستان کی اہمیت ختم ہو گئی, پاکستان کی اہمیت گھٹ گئی, دنیا کے نظروں میں اب پاکستان کا کوئی وجود نہیں ہے, اس لیے کہ اصل مقابلہ تو روس سے تھا اور بالآخر پاکستان ہی کی جدوجہد کے نتیجے میں اور یہاں سے گزر کر مجاہدین کی جدوجہد نے روس اور اس کے سوشلزم کے شیرازے کو منتشر کیا. لیکن کس سے یہ بات مخفی اور کس سے یہ بات ڈھکی چھپی ہے کہ اسٹریٹجیکلی جغرافیکلی پاکستان ایک ایسے مقام پر موجود ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسا نقشہ اور چاروں طرف کے حالات ہم کو دیے ہیں کہ پاکستان آج بھی اہم, جسے سینٹرل ایشیا تک جانا ہو, جسے افغانستان کو قابو کرنا ہو, جسے ایران کو آنکھیں دکھانی ہو, جو یہ چاہتا ہو کہ بھارت کو یہاں بڑا بنائے, جو یہ سوچتا ہو کہ چین کو یہاں چھوٹا بنائے, پاکستان کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. ان تمام سازشوں کا ذکر میں کرتا ہوں, ان کا تمام کا حوالہ دیتا ہوں. امریکہ بہت بڑا اپنے آپ کو کہتا ہے, دنیا کا امام اور قائد اپنے آپ کو گردانتا ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی سے آراستہ اور پیراستہ امریکہ دنیا بھر کو نظر آتا ہے, لیکن پاکستان کو اعتماد میں لیے بغیر, پاکستان کو صحیح معنوں میں اپنے حق میں استعمال کیے بغیر اس خطے میں امریکہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا, اور دنیا بھر کے مسلمان امریکہ کے اس عمل دخل کے خلاف غیظ و غضب کا شکار ہیں اس حوالے سے. لیکن جہاں میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہم اس پورے خطے کے اندر بڑے پیمانے پر وسائل سے مالا مال, ہماری 55-56 حکومتیں, ہماری 55-56 فوجیں, ہمارے بے شمار مادی وسائل, ہم کو جگہ جگہ تیل کی دولت حاصل ہے, ہم ایٹم بم بھی ہمارے پاس موجود ہے, لیکن یہ سارے وسائل ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں, مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں, اور یہ سارے وسائل ہم ہماری فوجیں بھی ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہیں، ہماری حکومتیں بھی ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہیں، اور تیل کا اور معدنی دولت کا ہتھیار بھی ہمارے حق میں نہیں، دشمن کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، اور دشمن کی دسترس اس پر بڑھ رہی ہے، اور دشمن جگہ جگہ قبضے کے نتیجے میں اس کو اپنے لیے استعمال کر رہا ہے. اس لیے واضح طور پر مسلم دنیا میں مسلمان حکمرانوں اور مسلمان عوام کے درمیان کشمکش، ایک ایسی کشمکش کہ جس میں مسلمان عوام کا ایجنڈا امت مسلمہ کا ایجنڈا ہے، قرآن و سنت کی آبیاری کا ایجنڈا ہے، جذبہ جہاد سے سرشار اور شوق شہادت کی تمنا لیے ہوئے لاکھوں اور کروڑوں انسان ہیں کہ جو منزل کی طرف چل رہے اور بڑھ رہے ہیں، اور دشمن کو مسترد کرنے، دشمن کو ریزہ ریزہ کرنے، دشمن کو اپنے ہی آپ کے اندر ختم کر دینے کے لیے کوشاں ہیں. لیکن مسلمانوں کے حکمران اور مسلمانوں کی فوجیں اور مسلمانوں کے مادی وسائل مسلمانوں ہی کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ دنیا بھر کے اندر مسلمان جہاد میں مصروف، فلسطینی اسرائیل کے مقابلے میں جد و جہد کر رہے ہیں، جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، لیکن کوئی مسلمانوں کی فوج نہیں ہے کہ جو فلسطینیوں کی پشتے بان. فلسطینیوں کے چاروں طرف مسلمان ملک ہے، لیکن کوئی ایک فوجی اور کوئی ایک مسلمانوں کی حکومت فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے، جو جس طریقے سے وہ مظلومیت کی داستان بنے ہوئے ہیں، کوئی مسلمانوں کا ملک اور کوئی مسلمانوں کی فوج فلسطینیوں کی پشت پناہ بننے، فلسطینیوں کے ہاں میں ہاں ملانے، اور اسرائیل کے مظالم اور اسرائیل کی فوج اور اسرائیل کے گن شپ ہیلی کاپٹر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی تصویر بنے ہوئے. کشمیری 7 لاکھ بھارتی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں، نہتے کشمیری کر رہے ہیں، اپنی جانوں سے گزر گئے ہیں، بہنوں اور بیٹیوں کی عصمت دریاں ہو رہی ہیں. علی گیلانی کی قیادت کے اندر مجاہدین کے قافلے اور صف شکن یہ سارے کے سارے، اور بھارت اس پر مجبور اپنے آپ کو پاتا ہے کہ روز یہ بات کہے دراندازی بند کرو، دراندازی بند کرو. 7 لاکھ فوج دراندازی نہیں بند کر سکی، 7 لاکھ فوج نہتے کشمیریوں کو پیچھے کی طرف دھکیل کے دیوار کے ساتھ نہیں لگا سکی ہے، اور خود بھارتی فوج نہتے کشمیریوں کے ہاتھوں، اس کا قافیہ تنگ ہوا ہے، اس کا جینا دوبھر ہوا، ہر ہر حوالے سے اس کو دلدل کے اندر دھکیلا گیا ہے. نہتے کشمیری یہ کام کر رہے ہیں، پاکستان کی فوج کشمیریوں کی کوئی مدد نہیں کرتی، اور وہ جو وردی کے اندر ملبوس ہیں وہ کشمیریوں کا سودا کر رہے ہیں، وہ بھارت کے ساتھ میز پر بیٹھ کر بھارت کے ایجنڈے کو پروپیگیٹ کر رہے، فروغ دے رہے، اور اسی کے مطابق چل رہے ہیں. کشمیریوں کے خلاف سازشیں ہیں، کوئی فوج ان کی ہمنوا نہیں، کوئی مسلمان ملک اور حکمران ان کا ہمنوا نہیں، بلکہ ان کی مخالفت میں کام کر رہے ہیں، دشمن کے ساتھ بیٹھ کر حالات کی سازگاری میں دشمن کی مدد کر رہے ہیں. عراق کا حال دیکھیے، افغانستان کا حال دیکھیے، امریکہ اور اس کی اتحادی فوجوں کا مقابلہ، ان کے کلسٹر بموں کا مقابلہ، ان کے نیپام بموں کا مقابلہ، ان کے ڈیزی کٹرز کا مقابلہ، ان کی تمام سازشوں کا مقابلہ نہتے افغانی اور نہتے عراقی کر رہے ہیں. کوئی مسلمانوں کی فوج، کوئی مسلمانوں کی حکومت، کوئی مسلمانوں کی ڈپلومیسی، کوئی مسلمانوں کی اسٹیٹسمین شپ ان مجاہدین کے ہمنوا نہیں ہے، ان مجاہدین کی پشتبان نہیں ہے، تنہا اور اکیلے یہ لڑ رہے ہیں. لیکن ان تمام مجاہدین نے پچھلے 20-25-30 سال کے اندر ایک بار پھر اس بات کو ثابت کیا ہے، تاریخ کو دہرایا ہے کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. سائنس اور ٹیکنالوجی کا مقابلہ نہتے لوگ کر رہے ہیں، جو ہتھیار سوسائڈ بامبنگ کا ہے. یہ جو ہتھیار ہے استشہادی حملوں کا، جو ہتھیار اس ہتھیار کو استعمال کر رہے ہیں، اور دشمن کا جینا دوبر کیا ہوا، اس کے سینے کے اوپر بونگ دل رہے ہیں. امریکہ کی مصیبت یہ ہے کہ نہ پائے رفتن نہ جائے رفتن، چچوندر کی طرح نہ اگلتے بنتی ہے نہ نگلتے بنتی ہے، نہ عراق سے نکل پاتا ہے نہ افغانستان سے نکل پاتا ہے. اور بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا امریکہ ایران کے اوپر حملہ کرے گا؟ امریکہ جتنا احمق ہے، غبی اور بیوقوف ہے، اس سے یہ امید کرنی چاہیے کہ ضرور کرے گا، اس لیے کہ عقل اور دانش یہ بتاتی ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. اگر امریکہ ایران کے اوپر حملہ کرے گا تو جو فوج اس کی افغانستان میں ہے، جو فوج اس کی عراق کے اندر ہے، وہ بالکل ایرانیوں کے آمنے سامنے ہوگی اور ایرانی پھر اس کے ساتھ وہ سب کچھ کریں گے جو اس فوج کے ساتھ کرنا چاہیے. پھر شام بھی اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا, پھر لبنان بھی اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا, پھر اسرائیل کے اوپر میزائل داغے جائیں گے اور آنن فانن انشاءاللہ دیکھتے دیکھتے اسرائیل تو نیست و نابود ہو جائے گا. امریکہ حملہ کرے گا, اپنے پیر کے اوپر کلہاڑی مارے گا. جب ایران نے یہ اعلان کیا ہے کہ 30,000 سوسائڈ بامبرز ہم نے تیار کیے ہیں, ہو سکتا ہے کہ سائیکولوجیکل وار کا ایک حصہ ہو, یہ دشمن کو مروب کرنے, ڈی مورلائز کرنے کا ایک حصہ ہو. لیکن اگر نہتے لوگ جن کے پاس کوئی حکومت نہیں ہے, کوئی وسائل نہیں ہے, ان کے پاس ہزاروں سوسائڈ بامبرز ہیں جو لائن لگائے کھڑے ہیں, اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں, تو جن کے پاس حکومت ہے, وجہ طور پر اگر 30,000 کی بات کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ اس سے بہت زیادہ ہوں, بہت تھوڑی وہ تعداد بتا رہے ہیں. اس لیے امریکہ اپنی حماقت کے نتیجے میں, امریکہ اپنی بےوقوفی کے نتیجے میں اگر ایران پر حملہ کرتا ہے تو بلا شبہ یہ جنگ ایسکلیٹ ہوگی, دور تک پھیلے گی اور پہنچے گی. لیکن اسی کے نتیجے میں بالآخر یہ صورتحال بھی رونما ہونی ہے کہ امریکہ اور اس کی تمام فوجیں جو اس خطے کے اندر, چاہے وہ سعودی عرب کے اندر کیوں نہ موجود, چاہے وہ بحرین اور خلیج کے مختلف علاقوں میں, وہ ایکسپوز ہو جائیں گی اور پھر اس کیفیت سے دوچار ہوں گی. اس وقت بھی ڈسگرنٹڈ لوگ, امریکی فوجیں اس معاشرے کے اندر اپنے آپ کو اجنبی پاتی, شکست خوردہ فوج, اپنے زخموں کو چاٹنے والی فوج, ایک باسٹرڈ فوج ہے اور عملاً اپنے ملکوں کے اندر واپس جانا چاہتے ہیں. لہذا یہ وہ پورا منظرنامہ ہے کہ مسلمان تو جد و جہد کر رہے ہیں, جان ہتیلی پر لے کر نکلے ہوئے ہیں, سر سے کفن باندھ کر نکلے ہیں, پیروں کو غبار آلود کرنے کے لیے نکلے ہیں اور باواز بلند یہ پکارتے ہوئے نکلے ہیں کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا تیرے لیے ہے. لیکن مسلمانوں کے حکمران اور مسلمانوں کی فوجیں امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں. یہ جو وزیرستان کے اندر گولیاں چلتی ہیں, یہ جو وزیرستان میں لوگ ہلاک کیے جاتے ہیں, بار بار اس کا اعلان ہوتا ہے میجر جنرل شوکت سلطان کہ جو فوج کے اسپوکس مین کی حیثیت سے بیان دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس میں غیر ملکی بھی مارے گئے. اسمبلی کی فلور پر فاٹا کے ارکان نے کہا ہے, ایم ایم اے کے ارکان نے کہا ہے کہ اگر آپ نے غیر ملکیوں کو بھی قتل کیا ہے تو ہمیں ان کی لاشیں دکھائی جائیں, کن غیر ملکیوں کو قتل کیا. لیکن جھوٹ کے پیر تو نہیں ہوتے. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے, غیر ملکی ہونا کوئی جرم نہیں ہے. سارے غیر ملکی جتنے بھی یہاں پر ہیں سب امریکہ کے خلاف, اور امریکہ کے خلاف ہونا اگر جرم ہے تو 15 کروڑ پاکستانی امریکہ کے خلاف ہیں. میجر جنرل شوکت سلطان صاحب, میجر جنرل شوکت سلطان صاحب, آپ کتنے امریکہ کے مخالفوں کو ماریں گے؟ یعنی ہماری فوج بھی امریکہ کے ایجنڈے پر عمل کر رہی ہے کہ کشمیریوں کی مدد نہ کی جائے بھارت کے حوالے, اور اس کی فوج کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے. اور وزیرستان میں اگر کوئی امریکہ کے مخالف لوگ بیٹھے ہیں ان کا بھی قتل عام کیا جائے, ان سے بھی نجات پائی جائے. ہماری گولیاں ہمارے اس سینے میں اتاری جا رہی ہیں, ہماری بندوقیں ہمارے اس سینے پر تانی جا رہی ہیں. یعنی ہماری فوج مسلمانوں کے خلاف تو کوشاں ہے, بلوچستان میں بھی یہی معاملہ. بلوچستان میں جب چھاونیاں بنتی رہی ہیں تو بلوچ پوچھتے تھے, مجسم سوال بن کر, مجسم احتجاج بن کر کہتے تھے کہ آخر یہ چھاونیاں کس کے لیے بن رہی ہیں. اور ہر شخص کو یہ بات معلوم ہے کہ چھاونیاں وہاں بنتی ہیں جہاں دشمن ہوتا. بلوچستان کا بارڈر یا تو ایران سے لگتا ہے یا افغانستان سے لگتا ہے, وہاں تو کوئی دشمن نہیں. لہذا چھاونیاں کس لیے بن رہی ہیں؟ بلوچوں کے خلاف بن رہی ہیں یا امریکہ کو دینے کے لیے ایران کے خلاف بن رہی ہیں؟ ویسے تو بلوچستان میں بڑی کشمکش ہے جو گوادر کا ریفرنس ہے, یعنی چین اور امریکہ کی کشمکش. یہ جو چینی انجینئر مارے جاتے ہیں کون مارتا ہے ان کو؟ پاکستانی کوئی نہیں مار سکتا. چین پاکستان دوستی مشہور ہے, امریکہ ان کو قتل عام کرتا, امریکہ ان سے نجات پانا چاہتا. یہ ایک بڑی کشمکش ہے اس پورے علاقے میں سمندر گرم پانیوں تک پہنچنے کی, کہ جس میں چین کو پاکستان نے انوالو کیا ہے, اور چین ہمارا دوست ہمیشہ رہا. اور اس خطے کے اندر جو بھی مستقبل کی سیاست ہے اس میں پاکستان اور چین کے درمیان دوستی ہی دشمنوں کا مقابلہ کرنے, دشمنوں کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہونے, اور دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں انشاءاللہ حتمی اور آخری رول ادا کرے. لہذا بلوچستان میں بھی جو چھاونیاں ہیں وہ بھی امریکہ کے لیے بنائی گئی. ہماری فوج ہمارے خلاف درپے آزار, ہماری فوج روز ہم کو قتل کرتی ہے, اور دشمنوں کے ये वही फौज है कि जो इंदिरा गांधी के सामने 90,000 की तादाद में हथियार डालती है और अपनों के सामने शेर बनकर बंदूकें तानकर उनके ऊपर गोलियां चलाती है। इसलिए हमारे वसाइल अगर हमारे खिलाफ इस्तेमाल होते रहे तो पूरी मिल्लत इस्लामिया एक मिल्लत वाहिदा की हैसियत से, एक यकजान बदन और जिस्म की हैसियत से इन हुक्मरानों के खिलाफ भी लड़ेगी कि जो अमरीका के कासा लेस, जो अमरीका से डिक्टेशन लेते हैं, जो अमरीका की चौखट पर सजदा रेज रहते हैं, जो अमरीका की हाँ में हाँ मिलाते हैं, जो अमरीका की माला जपते हैं, जो अमरीका से पॉलिसी और उसकी तरजीहात लेते हैं और अपने अवाम की गर्दनों पर सवार होकर उन पर जुल्म ढाते, उनके हकूक छीनते, उनको दीवार के साथ लगाने की कोशिश करते और उससे कहते हैं कि रोशन ख्याल बन जाओ, इतदाल पसंदी की तरफ आ जाओ। मेरे दोस्तों, ये जो अभी वाकया जर्मनी में पेश आया, ये जो नामूस रिसालत का शहीद आपको मिला, इस मुल्क के अंदर अफगानिस्तान के शहीद हजारों की तादाद, इस मुल्क के अंदर कश्मीर के शहीद हजारों की तादाद, लेकिन अब नामूस मुस्तफा के शहदा भी उठना शुरू हो गए। और देखिए, ये सारा काफिला उम्मत का, ये शहीदों का काफिला है, ये गाजियों का काफिला, इनकी मंजिल भी जन्नत है, अल्लाह की रजा इनकी मंजिल, उससे कम तर नहीं। मेरे दोस्तों, इसमें बड़ी बुनियादी बात ये समझने और सोचने की है, ये जो खित्ता पाकिस्तान का खित्ता लाहौर है, पुरानी बात हो गई, 1929 का ये वाकया जब गाजी इलमदीन ने नामूस मुस्तफा पर कुर्बान होकर पूरी उम्मत की लाज रखी थी और अब आमिर चीमा शहीद ने पूरी उम्मत की तरफ से शहीद होकर नामूस मुस्तफा के बारे में बताया है कि ये है तुम्हारा रास्ता, हम नारे भी लगाएंगे, फलसफा और नजरिया भी बयान करेंगे, हम सच को सच और हक को हक भी बयान करेंगे, हम तागूत की फरमा रवाई उससे पंजाजमाई भी इंशाल्लाह करेंगे, पैरों को गुबार आलूद भी करेंगे, लेकिन जज्बे जिहाद का और जिहाद का कल्चर इसको फरोग देते हुए पूरे माशरे के अंदर शहीदों के खून से, हर हर उनके कतरे खून से नए नए शोधा उठाएंगे, चराग से चराग जलाएंगे और अंधेरों को भगाएंगे, और उजालों का मुकद्दर माशरे के अंदर राज करना है, उजालों यानी कुरान और सुन्नत की फरमा रवाई को इस मुल्क और माशरे का, और जहां जहां मुसलमान बसते हैं हर मुल्क और माशरे का इंशाअल्लाह मुकद्दर बनाए। ये हमारा मंशूर है, ये हमारा लाए अमल है। 1929 की बात है, अताउल्लाह शाह बुखारी रहमुल्ला जलसे से मुखातिब थे और उन्होंने कहा कि लोगों, तौहीन रिसालत हुई है, रंगीला रसूल के नाम से किताब लिखी और छपी है और उसका छापने वाला पब्लिशर भी है, वो भी सब यही इसी शहर में, तुम में से कोई नहीं है कि जिसके दिल में नामूस रिसालत की भूख उठती हो, तुम में से कोई नहीं है कि जिसके अंदर ईमान की चिंगारी मौजूद हो। एक तरखान का बेटा, 20-21 साल उसकी उम्र, गाजी इलमदीन, उसने ये तहैया कर लिया कि ये काम मैं करूंगा। शाह साहब कहते हैं कि तौहीन रिसालत के मुर्तकिब को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, बस ये मेरी किस्मत में लिखा है, मैं ये काम करूं। जलसे से उठा, अपने घर पहुंचा, उस वक्त तक ये कलाशन कोफे में बंदूकें ईजाद नहीं हुई थी, लोहे का जो भी टुकड़ा उसको मिला अपनी जेब के अंदर रखा और सीधा उस शख्स के पास पहुंचा, उससे पूछा कि तुमने ये किताब लिखी है, तुमने हमारे नबी की तौहीन की है? उसने कहा कि हां, मैंने ये काम किया। उस लोहे के टुकड़े से पैदर पे उसके ऊपर वार किए, जहन्नुम रसीद किया और सीधा थाने पहुंचा, अपने खिलाफ FIR दर्ज कराई और कहा कि मैंने ये काम किया है, जो इस जुर्म की सजा तुम्हारे पास है मुझको दे लो। कायद आदम उसके वकील ठहरे, उसका मुकदमा किसने लड़ा था? कायद आदम ने उसका मुकदमा लड़ा था। अल्लामा इकबाल उसके सरपरस्त ठहरे, तमाम मामलात में ये दोनों के मशवरे से पूरा मुकदमा चलता रहा। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, कायद आदम भी फिर तो बुनियाद पर ठहरे और इंतहा पसंद थे, इसलिए कि इंतहा पसंद का मुकदमा लड़ रहे। अल्लामा इकबाल भी फिर तो तुम्हारी इस्तलाहों में एक्सट्रीमिस्ट और फंडामेंटलिस्ट करार पाए, کہ وہ توحید رسالت کے مرتکب کو کیفر کردار تک پہنچانے والے کے ہم نواز. لیکن قائد اعظم اس مقدمے کو اس لیے نہ جیت سکے کہ وہ نوجوان عدالت میں آتا تھا تو کھل کر اعتراف کرتا تھا کہ ہاں میں نے اس کو قتل کیا. وہ تو جنت کی طرف جانا چاہتا تھا, اس کا سفر تو شروع ہو چکا تھا, وہ تو نشان منزل دیکھ رہا تھا, وہ تو اپنے رب کی رضا کی طرف بڑھ رہا تھا, اس کو تو جنت کی خوشبو آ رہی تھی. وہ جو واقعات میں آپ نے پڑھا ہے کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, لہذا قائد اعظم اس کو بچا نہیں سکتے. تاں کہ جب پھانسی کا فیصلہ ہو گیا تو بھری عدالت کے اندر جج نے اس سے کہا کہ نوجوان اگر تم آج بھی یہ بات کہو کہ تم نے جذبات کی رو میں بہہ کر یہ کام کیا, سوچ سمجھ کر یہ کام نہیں کیا, تو ہم آج بھی تمہاری نظر ثانی کی درخواست پر غور کر لیں اور این ممکن ہے کہ تم کو بری کر دیں. اس نوجوان نے کہا, 20-21 سال کے نوجوان, کہ جج صاحب زندگی میں ایک ہی کام تو سوچ سمجھ کر کیا ہے, کیسے کہہ دوں کہ میں نے بے سوچے سمجھے یہ کام کیا ہے, ایک ہی کام تو میں نے سوچ سمجھ کر کیا. پھانسی پہ چڑھ گیا وہ نوجوان, میاں والی جیل میں اس کو پھانسی ہوئی ہے, وہیں سرکاری سرپرستی میں اس کی تدفین عمل میں آئی. پورا لاہور اٹھا ہوا تھا, سب کہتے تھے کہ اس کی لاش کو, میت کو شہید کی یہاں لایا جائے, جگہ جگہ لوگ مطالبے کر رہے تھے. یہاں کا جو انگریز کمشنر تھا اس نے علامہ اقبال سے کہا کہ علامہ صاحب بھول جائیں, اس کی میت یہاں نہیں آئے گی کبھی, اس لیے کہ پورا شہر اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بن جائے گا, لاکھوں لوگ لاہور کے اندر نکل آئیں گے, گلیاں اور بازار بھر جائیں گے, کون ان کو قابو کرے گا, میں نہیں کر سکتا اس کا. علامہ صاحب نے کہا میں یہ کام کروں گا, لاکھوں لوگ یہاں پر جمع ہوں گے, میں ان کو منظم کروں گا, اور اگر اس میں کوئی بد نظمی ہوگی تو میری گردن تو اڑا دینا, یہ گردن تمہارے سامنے. اس کی میت کو جو دفن کر دی گئی تھی اس کو نکالا گیا, اس کو وہاں سے پورے تدک و احتشام سے لایا گیا, لاہور میں لاکھوں لوگوں نے اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی. نماز جنازہ کے بارے میں بھی میرا خیال ہے اس لڑکے کا باپ, اس کا نام طالمن تھا, اس نے کہا کہ علامہ صاحب آپ جنازہ پڑھائیں, لیکن علامہ صاحب نے کہا نہیں, انہوں نے مشورہ کیا, مولانا دلدار حسین تھے, انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور لاکھوں لوگوں کے سامنے اس کی تدفین عمل میں آئی. انگریزوں کی حکومت تو وجہ طور پر خوفزدہ ہوتی ہے کہ مسلمان اٹھ کر جمع ہو جائیں گے, پرویز مشرف کو کس کا خوف, پرویز الہی کو کس کا خوف. جب اس کی لاش یہاں پر دفن کی گئی دوبارہ اس میت کو, تو علامہ اقبال نے ایک تاریخی جملہ کہا, انہوں نے کہا کہ ہم ذکر و فکر کے اندر اور فلسفوں کے اندر مصروف رہے اور ترخان کا بیٹا ہم پر بادی لے لیا. آج اگر اسی تاریخ کو دہرایا گیا, آپ تصور میں لائیے اس بات, یہ جو عامر چیمہ شہید, یہ تو اپنے والدین کا ایک لوتا بیٹا تھا, باقی تو بہنیں ہیں, اگر وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر گیا تھا اور اعلیٰ تعلیم کے اختتام کو پہنچ رہا تھا, کیریئر, خوشنما کیریئر, کیریئر زندگی بنانے والا, دنیا سمیٹنے بٹورنے والا کیریئر, اور کیریئر اپنے والدین کی خدمت کا کیریئر, اس نوجوان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں اب واپس لوٹوں گا تو اپنے باپ کے بڑھاپے میں, اپنی ماں کے بڑھاپے میں ان کے لیے بیساکھی بنوں گا, مجھے ٹیک ٹیک کرنا بڑھاپا گزارے. والدین بھی اسی امیدوں پر جی رہے, لیکن اس کیریئر کے مقابلے میں اس نے دیکھا کہ ناموس مصطفیٰ کا جو حوالہ ہے یہ زیادہ مضبوط حوالہ ہے, اور اس نے وہ کام کیا کہ جو اس وقت وہاں پر کرنا تھا, اور میں نے عرض کیا کہ پوری امت کی طرف سے اس نے قربانی پیش کی, اور شہدا کے اس شہید کے والدین کہتے رہے کہ ہمارا بیٹا شہید ہوا ہے, ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اس کی شہادت کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں, اس کے جتنے انعامات و بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہیں ان سب کا اپنے آپ کو مستحق گرداننے کے لیے دعا کرتے ہیں, لیکن یہ ہماری حکومت کیا کر رہی, یہ ہمیں لاش حوالے نہیں کر رہی, یہ ہماری مرضی سے اس کی تدفین نہیں ہم کو کرنے دے رہی, ہم پنڈی میں اس کو دفنانا چاہتے ہیں, ہم پنڈی میں نماز جنازہ چاہتے ہیں, ہم اس کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں, جس کو جان کو ٹٹول کر دیکھنا چاہتے ہیں, اس کے زخموں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا, اپنے ہاتھوں سے چھونا چاہتے ہیں, لیکن ایک بندی بھی لاش کو جس میں شیشے سے صرف چہرہ دیکھا جا سکے, زبردستی گاؤں کے اندر پہنچا دیا گیا. ये जो अंग्रेजों के पिट्ठू यहां पर बैठे हुए, ये जो अमेरिका के गुलाम यहां पर बैठे हुए हैं, इनको पता नहीं। मैं कहता हूं इससे बेहतर तो कोई मौका ना होता कि ऐलान और तदक और एहतशाम के साथ पिंडी और लाहौर दोनों शहरों में नमाज जनाजा होती, उसकी मैयत को दोनों जगह ले जाया जाता, लाखों करोड़ों लोग पूरे मुल्क से निकलकर आते और हमारे हुक्मरान दुनिया को बताते कि नामुस मुस्तफा किसे कहते हैं, किस तरह लोग कुर्बान होने को तैयार हैं। लेकिन उन्होंने इस मौके को जाय किया, इसलिए कि ये हुक्मरान उम्मत मुस्लिमा का दर्द नहीं रखते, ये अमरीका के कासा लेस हैं, ये उसी सिमत पे चलने और बढ़ने वाले हैं, लिहाजा हमारी इनसे खुली जंग है। ये जब कादी हुसैन अहमद साहब कहते हैं कि इस्लामाबाद की तरफ चलो, बढ़ो और वहां पर धरना जाकर दो, लॉन्ग मार्च करो, तो ये ठीक है कि महंगाई की वजह से भी हम कहते हैं कि महंगाई ने जीना दूभर किया हुआ, बेरोजगारी ने मुस्तकबिल तारीख किया हुआ, नौजवान डिग्रियां भी हाथ में लिए फिरते हैं और बेकारी का उन्वान भी अपनी पेशानी पर सजाए फिरते हैं। हम जानते हैं इस बात को कि इस मुल्क के अंदर एमक्यूएम जैसी तंजीम को बढ़ाया जा रहा, दहशतगर्दों की फाशिस्ट तंजीम, कातिलों का टोला, भत्ताखोरों का टोला के जिसको आगे बढ़ाया जा रहा, ये कौन सी एमक्यूएम है? हम इस बात को खूब जानते हैं कि पूरे सिंध के अंदर, मैं एक मजलिस में सिंध में मौजूद था, अब्दुल हफीज पीरजादा साहब हुआ करते थे पहले लॉ मिनिस्टर भुट्टो साहब के बड़े अहम आदमी, वो भी उस मजलिस में थे, मुझसे कहने लगे कि सैयद साहब आप सारी बात शायद नहीं जानते हो, सिंध के तमाम जेलों से जितने सजा याफ्ता क्रिमिनल्स हैं उनको रिहा कराया जा रहा है और सिंध का वजीर दाखिला रऊफ सिद्दीकी ये काम कर रहा है और उनको कराची और हैदराबाद की पुलिस के अंदर भर्ती किया जा रहा है ताकि एमक्यूएम के दस्ते नगर रहें और चोरों लुटेरों डाकुओं और कातिलों से पूरे शहर के अंदर डकैती का और कत्लो गारतगरी का कल्चर जो है आम किया जाए। परवेज मुशर्रफ इसी एमक्यूएम को आगे बढ़ाने के लिए, जिनका नारा ही यह है कि जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है, जिनका नारा ही यह था कि टीवी सेट बेचो और क्लाशनकोव खरीदो, उनको आगे बढ़ाने की कोशिशें हैं। ये कातिलों का टोला है, दहशतगर्दों का टोला है, फाशिस्टों का टोला है और अब उसने पंजाब का रुख किया है। पंजाब के लोगों को बाखबर करने की जरूरत है, पंजाब के लोगों को खबरदार करने उठाने और जगाने की जरूरत है कि तुम्हारे सूबे के अंदर भी गोरी बंद लाश के कल्चर को फरोग देने की तैयारियां हो रही हैं, तुम्हारे सूबे और सरजमीन के अंदर भी गोरी बंद लाशें और उसके नतीजे में इंतकामी सियासत, इसी सियासत को फरोग देने की कोशिशें हो रही हैं। वैसे तो ये मसला मुस्लिम लीग काफ का भी कि उनकी जगह एमक्यूएम को लाया जा रहा, इसलिए कि बहुत से काम मुस्लिम लीग काफ वाले तो नहीं कर सकते, मुफ्ती निजामुद्दीन शामेजई को मुस्लिम लीग काफ वाले नहीं कत्ल कर सकते, एमक्यूएम कत्ल कर सकती थी, तो परवेज मुशर्रफ का एजेंडा तो इन्होंने पूरा किया। निश्तर पार्क का सानहा मुस्लिम लीग काफ के बस में नहीं था, ये तो अल्ताफ हुसैन और उसकी जरूरियत के बस में था कि सैकड़ों लोगों को उसके अंदर मौत के घाट उतार दो, जितने उलमा कत्ल हो रहे हैं ये परवेज मुशर्रफ का एजेंडा है, एमक्यूएम के जरिए पूरा किया जा रहा है। तो इसलिए गो हम इसलिए इन तमाम इश्यूज पर समझते हैं कि इस्लामाबाद की तरफ चलना और बढ़ना चाहिए, लेकिन हमें इस बात को समझना चाहिए कि जब से ये तौहीन रिसालत और नामूस मुस्तफा का मसला आया है हम सारे मसले भूल चुके, ये मसला सरे फहरिस्त हो गया। हमारे हुक्मरान तौहीन रिसालत का साथ देने वालों के, उनका साथ देने वाले हैं और कार्टून बनाने वालों के सफ के अंदर खड़े। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हतक आमेज कार्टून और खाके उड़ाने वालों के सफ में खड़े हैं और आमिर चीमा शहीद उसके कातिलों के सफों के अंदर खड़े हैं। लिहाजा इनसे मुकाबले के लिए और दूबदू मुकाबले के लिए इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना दीन और ईमान का तकादा, ईमान की पुकार पर लब्बैक कहना इसका असल अमल है और इन्हीं हवालों से अपनी पहचान को और शनाख्त को उजागर करने का जरिया है। इसलिए मेरे दोस्तों, जहां एक तरफ ये मंजरनामा बिल्कुल वादे कि मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान सफशिकन मुसलमान गादी और मुजाहिद और शहीद मुसलमान और अपने रब के साथ ताल्लुक रखने वाले और नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनके लिए वो अपनी जानों के नजराने पेश कर सकते हैं, उनके दामन में पनाह लेने वाले मुसलमान जगह जगह उठकर खड़े हुए हैं اور یہ منشور پیش کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں عشق مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، حب مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، دامن مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، اور پھر حوض مصطفیٰ اور دست مصطفیٰ اور جامع مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، اور شفاعت مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، اور جہد مصطفیٰ اور سی مصطفیٰ اور انقلاب مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ ہی کے اسوۃ حسنہ، اس کی کامل پیروی کی بات کرتے ہیں. اس لیے ایک بہت بڑی کشمکش ہے کہ جو آپ کی منتظر، ایک بہت بڑی جدوجہد ہے کہ جو چاروں طرف آپ کا استقبال کرنے اور دیدہ و دل فرش راہ کرنے کے لیے چاروں طرف موجود. میرے دوستو، دیکھیے ایک پہلو اس کا اور بھی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. افغانستان پر لاکھوں ٹن بارود گرایا گیا، لاکھوں ٹن بارود پچھلے 4-5 سال. اتنے بارود کے نتیجے میں تو افغانستان کی پوری آبادی کو 10 مرتبہ مر جانا چاہیے، لیکن وہ تو ایک مرتبہ بھی نہیں مرے. روز امریکہ یہ بات کہتا ہے، اس کا کوئی ہواری یہ بات کہتا ہے، کوئی حامد کرزئی. افغانستان پاکستان دونوں جگہ حامد کرزئی کی حکومت، یہاں بھی حامد کرزئی ہے، وہاں بھی پرویز مشرف. اصل میں دونوں ایک ہیں، ایک ہی کھوٹے سکے کے دو رخ ہیں، دونوں امریکہ کے کاسا لے. مسلسل یہ بیانات آتے ہیں کہ اسامہ بن لادن ابھی زندہ، صبح کو ہم نے اس کو قندھار میں دیکھا تھا، شام کو ہم نے اسے کوئٹہ میں دیکھا. ملا عمر بھی کہتے ہیں کہ زندہ، صبح کو وہ شمالی پہاڑیوں کے پیچھے تھا اور شام کو مغربی پہاڑیوں کے پیچھے تھا. پھر لعنت ہے تمہارے ڈیزی کٹرز پر، اور لعنت ہے تمہارے نیپام بموں پر، اور لعنت ہے تمہاری تمام کروفر پر. اگر تم ایک ملا عمر اور ایک اسامہ بن لادن کو نہیں مار سکے تو لاکھوں ٹن بارود جو ہے یہ کہاں گیا ہے آپ؟ یعنی ایک بار پھر مسلمانوں کا یہ ایمان پختہ ہوا ہے کہ بارود سے اور گولیوں سے لوگ نہیں مرا کرتے، موت سے مرا کرتے. جب موت آتی ہے تو بغیر گولا بارود کے مر جاتے ہیں، اور جب موت نہیں آتی تو چاروں طرف بارود برستا رہتا ہے، گولیاں چلتی رہتی ہیں، اور موت اسی وقت آتی ہے. والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق، جب رب کی طرف سے بلاوا آتا ہے تو پھر کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، پھر جانے والے کو جا کر رہنا ہوتا ہے. چاہے آکسیجن ٹینٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہو، ڈاکٹروں کی ہاتھ اس کے نفس کے اوپر موجود ہو، ہر طرح کی سہولت میسر ہو، لیکن جانے والا جا کر رہتا ہے کہ بلانے والا اس کو بلا لیتا ہے. اس لیے یہ ایمان اثر نو پختہ ہوا، اثر نو اس حوالے سے لوگوں نے اپنی شناخت کو اجاگر کیا ہے. لہذا چاروں طرف کے منظر نامے میں یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید ان نہتے لوگوں کو میسر ہے کہ جو مظلوم ہیں، جو گھروں سے نکالے گئے ہیں، جن کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوا ہے، جن کے حقوق چھینے گئے ہیں، جن کے گھر بار جلائے گئے ہیں، جن کے وسائل تباہ کیے گئے ہیں، جن پر ظلم کی چادر کو ڈال دیا گیا ہے اور اندھیروں کے ان کے حوالے کر دیا گیا ہے، لہٰذا یہ سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فتح اور نصرت کے نتیجے میں آگے بڑھ رہے ہیں. ایک ایسے منظر نامے میں دنیا بھر کے اندر جو اسلامی تحریک ہے، دنیا بھر کے اندر جو جہادی تحریک ہے، اپنے اپنے حالات میں سے اپنے لیے راستہ بنا رہے ہیں. اسی لیے ہم بلوچستان کی بات بھی کرتے ہیں، ہم وزیرستان کا، سب مسلمان مظلوم لوگ ہیں جن کا ذکر کرنا ناگزیر. ہم کشمیر کو بھی نہیں بھول سکتے، کشمیر ہمارا حصہ ہے، ہماری پہچان ہے، قائد اعظم کے بقول ہماری شہرگ ہے، اپنی شہرگ سے کون غافل ہو سکتا ہے. لیکن یہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ ہمارے بزدل حکمران جن راستوں کی طرف چل رہے اور بڑھ رہے ہیں، اور جس مغالطے کے اندر لوگوں کو ڈال رہے ہیں، بحث یہ شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اسمبلی دوبارہ منتخب کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسمبلی نے تو پہلی بار میں ان کو منتخب نہیں کیا تھا. آپ کو یاد دلاؤں کہ انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا، اعتماد کا ووٹ لیا تھا، اسمبلی نے منتخب نہیں کیا تھا. اور یہ کہہ کر لیا تھا کہ میں تو ریفرنڈم میں منتخب ہو چکا ہوں. اور یہ ضمنی اور ذیلی بحثیں کہ جو چھیڑتے ہیں، بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی فوجی ہے، آج بھی فوج کا کوئی آدمی ریٹائر ہوتا ہے 2 سال انتظار کرتا ہے پھر کہیں سیاست میں آ پاتا ہے. یہ فوج کے قاعدے اور ضابطے کے خلاف ورزی کرنے پر تلے ہوئے، یہ ملک کے آئین و قانون کو موم کی ناک بنانے پر تلے ہوئے، یہ کسی قاعدے ضابطے کے ماننے والے نہیں ہیں. اصل بحث یہ ہے. تو یہ جب بھینسا کراکری کی دکان میں گھس آئے تو پھر اس کے ساتھ جو سلوک کیا جانا چاہیے یہ اسی سلوک کے مستحق ہے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تاریخ گزر گئی جو ان کا وعدہ اور اعلان تھا، اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی، اس عہد کی پاسداری نہ کر سکے جس تاریخ کو انہوں نے کہا تھا کہ میں وردی اتار دوں. करोड़ों लोगों के सामने रेडियो टीवी पर आकर कहा था, लेकिन अब वर्दी उतारने से भी काम नहीं बनेगा। अब तो वर्दी भी जाएगी और उसके साथ चमड़ी भी उतारी जाएगी, इसलिए कि यही दस्तूर का आइन का तकाजा है। आइन के तहत कोई और रास्ता नहीं है कि जो आइन को तोड़ने वाले हैं, आइन का हलफ लेकर उससे गद्दारी करने वाले हैं, उनकी चमड़ी भी उतारी जाए, दस्तूर ये बात कहता है। इसलिए हम पाकिस्तान के दस्तूर को नाफिज करने की जब बात कहते हैं तो अमन अदल को और इंसाफ को कायम करने की बात कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि आप असेंबलियों के अंदर भी इस्लाम की बात कम करते हैं, ये बातें ज्यादा करते हैं। देखिए जो 1973 का मुत्तफका दस्तूर, अगर उस पर पूरी तरह रूह के साथ उस पर अमल किया जाए तो वो बहुत सारी इस्लाहात के जो इस्लाम चाहता है और अदल इंसाफ की बहुत सारी चीजें जो माशरे में होनी चाहिए और माशी तौर पर जो होनी चाहिए वो सब चीजें उसके नतीजे में आएंगी। इसीलिए हम कहते हैं कि उसी दस्तूर के तहत ये जो शरई अदालत रही है, नगरियाती काउंसिल रही है, उसकी सिफारिशात पर भी अमल किया जाए, लेकिन इस जंग को उस दायरे में हमें जारी रखना और अवामी सतह पर अवामी राबते के नतीजे में ये जो पूरी उम्मत का एजेंडा है, इस एजेंडे को भी बहाल करना। और मैं एक आखिरी बात कहकर बात को खत्म करता हूं कि आज भी आमिर चीमा शहीद के वालिद बुजुर्गवार प्रोफेसर नदीर साहब इस अज़्म का ऐलान और इजहार करते हैं कि मैंने अपने बेटे की मैयत को अमानतन वहां पर दफन किया, हालात जरा से साजगार होंगे हम उसकी मैयत को निकाल कर लाएंगे, पिंडी और लाहौर में उसकी नमाज जनाजा करेंगे, जिस तरह से कि गाजी इलमदीन की नमाज जनाजा हुई, उन्हीं रास्तों और राहों पर चलेंगे और लाखों और करोड़ों इंसान पूरी दुनिया को ये बात बताएंगे, वो दुनिया के जो सिमट गई और एक देहात और छोटा सा गांव बन गई है उसको ये बताएंगे कि हमको मत छेड़ो, हम जो मुसलमान हैं, मुसलमान बेअमल हो सकता, मुसलमान गया गुजरा हो सकता, मुसलमान बेनमाजी हो सकता, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मोहब्बत को गिरवी नहीं रख सकता, उनकी मोहब्बत को छीनने की और हमारे दिल से उसको खुरचने की जो कोशिश करेगा वो अपने अंजाम को पहुंचेगा, कैफर किरदार तक पहुंचेगा। माजी में भी हमेशा यही हुआ है। वैसे मैं एक बात ये भी कहूं कि जो कार्टून जिन लोगों ने बनाए थे, बहुत से लोगों ने कहा कि माफी मांगे कार्टून बनाने वाले, मैं आपसे पूछता हूं अगर वो कार्टून बनाने वाले माफी मांग ले तो कौन माफ करेगा? आपको इख्तियार है माफ करने? पूरी उम्मत को इख्तियार नहीं, तौहीन रिसालत के मुर्तकिब को सारे उलमा जमा हो जाए तो माफ नहीं कर सकते कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपका उस्वा भी यही है कि आपने अपने जमाने में भी कहा था कि ये लोग अगर काबे के पर्दों के अंदर भी छुपे हुए कहीं पर मिल जाएंगे तो उनको वहां से भी निकाल कर कत्ल किया जाएगा, जबकि बाकी लोगों के लिए माफी का ऐलान। अपने जमाने में आपने तौहीन रिसालत के मुर्तकिब ये मेरे दोस्तों इस बात को जहन के अंदर ताजा करें और मुसलसल इस बात को लोगों तक पहुंचाएं कि अपने इस एजेंडे की तकमील तक अगर मगरबी दुनिया ने यह समझा है और बार बार इस बात का ऐलान किया है कि हम मुसलसल कार्टून छापेंगे, मुसलसल तौहीन रिसालत करेंगे, ताकि जो मुसलमान छुई मुई बने नजर आते हैं कि जरा सी कोई चीज छप गई ये उठकर खड़े हो जाते हैं, ये भूल जाए एहतजाज करना, लेकिन नहीं, इंशाल्लाह हम उनको भुला देंगे कार्टून बनाना। हम आका की तौहीन भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, आका की तौहीन तो कोई नहीं कर सकता, ये तो हमारा इम्तिहान कि हम उसके इसके नतीजे में कितने मुनज्जम पैराए में ईमान की उस चिंगारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं आपसे ये कहता हूं, आप जरा अपने आप को टटोलें, आपके अंदर एक आमिर चीमा, एक गाजी अलमदीन अंदर मौजूद है, आप हर मुसलमान के अंदर मौजूद। ये गाजी अलमदीन और आमिर चीमा किसी फर्द का ही नाम नहीं है, ये एक किरदार का नाम है, एक रवैये का नाम है, एक नुक्ता नजर का नाम है, कुछ करने और कद गुजरने का नाम है। ईमान की इस चिंगारी को जो दिल के अंदर मौजूद है, जो तौहीन रिसालत पर तड़प जाती है, इसकी कसक को महसूस करती है, कुछ करने और कर गुजरने का अज़्म करती है, ईमान की इस चिंगारी को शोला बनाने के लिए, ईमान की इस चिंगारी के नतीजे में ताहूत के सारे बसेरों को भस्म कर देने के लिए, ईमान के इस तकादे को पूरा करने के लिए अपनी सफों को मुनज्जम कीजिए, इस दावत और पैगाम को दूर तक पहुंचाइए, अपने जहनों की आबियारी कीजिए, अपने कदमों के अंदर सबात पैदा कीजिए, अल्लाह तबारक ताला के साथ एक जीता जागता ताल्लुक और रिश्ता उस्तवार कीजिए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ان کی سنت ثابتہ، ان کی شریعت مطہرہ، اس کو اپنانے اور لے کر چلنے کا عزم کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. واقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنین.
Visit tazkir.org.